جشن میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنت الدائمۃ علی عداوتہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، قال قرآن المجید وفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. درود پڑے محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ سب برادران مومنین، برادران وخواہران، سب کو اس عظیم ایام ولادت و سعادت حضور کائنات نبی خاتم حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبریک عرض ہے، اور بالخصوص ساری امت مسلمہ کو اور علماء حقانی، علماء ربانی، مراجع اکرام، مقام معظم رہبری اور ہمارے امام وقت، امام عصر، امام حجت کی بارگاہ میں بھی تبریک پیش کرتے ہیں. یہ بہت ہی نورانی محفل ہے، اس کی نورانیت کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک منفرد محفل ہے، اس لحاظ سے کہ اس محفل میں امت مسلمہ شریک ہے، نہ کہ صرف اس امت کا کوئی فرقہ یا کوئی طبقہ موجود ہے. یہاں برادران اہل تسنن بھی ہے، اہل تشیع بھی ہے، اور اس طرح کی محفلوں میں صرف ایک ہی دعا نکلتی ہے قلب سے کہ یہ محفلیں صرف ایک دن سال میں محدود نہ رہ جائے، بلکہ سارا سال اسی طرح سے ہو کہ امت مسلمہ، رہبران امت، اولیاء اللہ کی یاد، چاہے وہ ولادتیں ہوں یا شہادتیں ہوں ان کی، اسی طرح سے مل کر کے منائیں. یہ ہفتہ وحدت ہے اور ہفتہ میلاد بھی ہے. بہرحال تاریخ میں اختلاف ہے برادران اہل تسنن کے نزدیک 12 ربیع الاول، اور اہل تشیع کے نزدیک 17 ربیع الاول ہے. کچھ نادان ہیں جو اس تاریخی اختلاف کو بھی تفرقے میں بدل دیتے ہیں، لیکن کچھ باشعور رہبران بھی ایسے ہوتے ہیں جو اسی اختلاف کو وحدت پہ بدل دیتے ہیں. اور یہ کام امام راحل، امام رحمت اللہ علیہ نے کیا کہ اس پورے ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیا، جہاں پر امت مسلمہ شیعہ سنی دونوں مل کر سارا ہفتہ جشن منائیں، میلاد کریں، اور رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو احیا کریں. یہ محفل، کیونکہ وقت شاید کم ہے اب، کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے، کافی معروضات تھے بیان کرنے کے، لیکن میں کوشش کر کے اسے محدود رکھتا ہوں کچھ اہم نکات کی طرف، تاکہ وقت کم سے کم فرصت میں کچھ اہم باتیں آپ تک منتقل ہو جائیں، تاکہ اس میلاد کا حق بھی ادا ہو. ہوتا تھا، حقیقت یہ ہے کہ ہم بارگاہ اولیاء اللہ میں، جیسے کہ یہ محفل ہے، بارگاہ رسالت مآب میں وہ باتیں پیش کرتے ہیں، وہ فضائل پیش کرتے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، یا سادی سی زبان میں کہیں، پنجابی نہیں آتی مجھے ورنہ میں پنجابی میں سنا دیتا، لیکن اس لیے
یا رسول اللہ،
اسے میں اردو میں ترجمہ کر کے سنا دوں کہ ہم اپنی سناتے ہیں رسول اللہ کی نہیں سنتے. یہ وہ ایام ہوتے ہیں جن میں ہمیں رسالت ماب ان کی زندگی ان کے فرمان سے آشنا ہونا چاہیے تاکہ یہ نورانیت جو اس ماہ مبارک میں اس مبارک مہینے میں پیدا ہوتی ہے مسلمانوں کے قلب میں یہ نورانیت سارا سال باقی رہے. یہ نہ ہو کہ چند دنوں میں یہ تمام ہو جائے اور یہ یہیں پر سلسلہ جو ہے وہ رک جائے. ہم اکثر جو باتیں کرتے ہیں ان میلادوں میں بھی یا اس طرح کے پروگرام میں بھی یا عمومی محفلوں میں بھی اس کا ایک طرفہ تعلق ہوتا ہے, یعنی ہم ان ہستیوں کی شخصیت کو مطلقہ ایبسلیوٹ فارم میں اپنی ذات سے جدا دیکھتے ہیں کہ ان ہستیوں نے کیا کیا, ان کی فضیلتیں کیا تھی, ان کی فضیلتیں اللہ نے کیا بیان کی, اور اس کی مدحا تو کر لیتے ہیں لیکن اس مدحا کا جو ریورس ایفیکٹ ہونا چاہیے, جو ایک اثر وہاں سے یہاں آنا چاہیے وہ نہیں ہوتا. ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے الحمدللہ فضائل کیا تھے لیکن ان فضائل کا مجھ پہ کیا اثر ہوا, آیا یہ فضیلتیں صرف اس لیے تھیں کہ میں فضیلتیں بیان کر دوں تاکہ اس سے رسول اللہ راضی ہو جائیں, آیا اولیاء اللہ صرف اپنی تعریفیں سن کر راضی ہوتے ہیں یا ان کے مطالبات ہم سے کچھ اور ہیں؟ دنیا میں اسی طرح سے ہوتا ہے. دنیا میں ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ اسیر دنیا ہے. دنیا میں جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, ہم خوش ہوتے ہیں کوئی ہماری تعریف کرے, کوئی ہمارے فضائل بیان کرے, کوئی ہماری فضیلتیں سنائے, منہ پر سنائے یا پیٹھ پیچھے سنائے, خوشی محسوس ہوتی ہے. آیا کیا اولیاء اللہ بھی اسی طرح سے ہیں کہ کوئی ان کی تعریف کرے تو انہیں بھی بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے, یا انہیں کس چیز سے خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اس نقطے کو درک کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی رضا کس میں ہے, اللہ کی رضا کس میں ہے, رسول اللہ کی رضا کس میں ہے, وہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں. اور یہ وہ راز نہیں ہے جو مجھے کھول کر کے بیان فرمانا, یہ وہ راز ہے جو قرآن نے کھل کر بیان کیے, کھل کر کے قرآن نے بیان کیے. لیکن مشکل ہماری یہاں ایک اور ہے کہ قرآن سے بھی دوری ہے, قرآن بھی مہجور ہے, قرآن فہمی سے دوری ہے کہ قرآن کیا چاہتا ہے, قرآن کے مطالبات کیا ہے, نہیں سمجھا ہم نے ان چیزوں کو, ترک کر دیا, متروک کر دیا. یہاں پر میری ایک مختصر سی کوشش یہ ہوگی اسی نقطے کو واضح کرنے کی, اسی نقطے کو کھولنے کی کہ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے تو کس عنوان سے کیا ہے؟ آیا رسول اللہ کی زیبائی, حسن, نورانیت کو رسول اللہ کی جلد میں بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ کی زلفیں کیسی تھیں, رسول اللہ کا رنگ کس طرح کا تھا, قد کیا تھی, خال کیا تھی؟ آیا قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے, زیبائی رسول اللہ یہ بیان فرمائی ہے, حسن رسول اللہ یہ بیان کیا ہے قرآن نے, یا کوئی اور عنوان قرآن نے چنا ہے؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا عنوان ہے یا وہ کون سے عناوین ہیں جن سے قرآن نے رسالت ماب کو پیش کیا ہے. اور اسے سمجھنا بہت آسان ہے اگر صرف ایک نقطہ بنیادی سمجھ میں آ جائے. وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن خود کیا ہے, آج اس سے پہلے کہ میں تھوڑی اس کی وضاحت کروں، اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ کا ذکر کس کس نے کیا ہے تاریخ میں، یعنی فضائل والے ذکر کی بات کر رہا ہوں میں، آج ایسے ملعون بھی ہیں جو اہانت رسول اللہ بھی کرتے ہیں، بلکہ دختر رسول اللہ کی، زوجہ رسول اللہ کی، جدہ رسول اللہ کی بھی اہانت کرتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ذکر کی اور فضیلتیں بیان کی. ایک تو ہم ہیں، عاشقان رسول، پیروان رسول، ہم سے بالا تر علماء ہیں جو خود یہ کام کرتے ہیں. علماء سے اوپر اگر چلے جائے تو اصحاب اکرام ہیں، صحابہ رسول اللہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی ذکر اور فضیلتیں بیان کی. ان سے اور اوپر چلے جائے تو خود اہل بیت علیہ السلام ہیں. ہر شیعوں کے ہر امام نے رسول اللہ کا ذکر کیا، فضیلتیں بیان کی. لیکن ان سب سے بالا تر، سب سے بالا تر اور سب سے بہترین اور زیبا ترین انداز میں اگر کسی نے رسول اللہ کے ذکر کیا، یا یہ کہہ سکتے ہماری زبان میں کہ رسول اللہ کی نعت پڑھی، تو وہ خود ذات خدا نے. اگر حقیقی نعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، سننی ہے، تو اللہ کی زبان سے سنے، اللہ کے کلام سے سنے. اور وہ کلام قرآن ہے. قرآن نے بیان کیا رسول اللہ کے حسن کو، زیبائی کو، نورانیت کو اور جمال رسول اللہ کو. وہ کمال جب ظاہر ہوتا ہے، وہ حسن جب ظاہر ہوتا ہے تو وہ جمال ہو جاتا ہے. قرآن نے رسول اللہ کو جس عنوان سے پیش کیا، وہ وہی عنوان ہے جو قرآن کا عنوان ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن کتاب ہدایت ہے. ہدل للمتقین، ہدل للمحسنین، ہدل للناس، قرآن ہدایت ہے. قرآن ہدایت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ہدایت ہے. اگر قرآن میں شیطان کا ذکر بھی ہے تو وہ بھی ہدایت کے لیے ہے. اگر قرآن میں فرعون کا ذکر ہے تو وہ بھی ہدایت کے لیے ہے. ہر چیز جو قرآن میں ہے وہ ہدایت کے لیے ہے. اس لیے اگر رسول اللہ کا ذکر جو قرآن میں موجود ہے، اس کا عنوان بھی ہدایت ہے. رسول اللہ کو قرآن نے ایک نبی کی طرح، ایک نبی جو اللہ سے ہدایت کا پیغام لے کر کے آئے اور پھر اسے ارسال کیا، منتقل کیا امت میں، اس عنوان سے پیش کیا. خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا اور میں ایک منفرد خلقت دی. وہ منفرد خلقت کیا تھی؟ دیگر مخلوقات سے، کہ ہر مخلوق کو کامل بنا کر کے بھیجا، انسان کو کمال طرف بنا کر کے بھیجا، کمال کے پیچھے بھیجا کہ انسان کمال پذیر ہے، انسان کو انسان کامل بننا ہے. ہماری جلد انسانوں جیسی ہے، ہم انسان نہیں ہیں، انسان بننے کے لیے آئے اس دنیا میں. اور انسان کو انسان بننے کے لیے خدا نے، اللہ نے ایک ہدایت کا نظام دیا، ایک سسٹم دیا. اس ہدایت کے نظام میں ایک ہدایت انسان کے اندر رکھی، اس کی عقل میں، اس کے قلب میں، ایک نظام کا حصہ باہر رکھا جو کتاب الہی اور انبیاء اور اولیاء اللہ ہے، اور یہ کائنات ہے. اور انہی ہدایت کے منابع میں سے دو بڑے منابع جو مسلمان کے لیے ہیں، ایک قرآن ہے، ایک رسول اللہ ہے. اب ان دونوں کے رشتوں کو ہم جوڑ نہیں پاتے ہیں. کیا ہے؟ اللہ کو بھی پتا تھا کہ نہیں کر پائیں گے یہ کام، اسی لیے خود واضح بیان کیا کہ امت مسلمہ کو کون سا رشتہ رسول اللہ سے جوڑنا ہے، کس طرح کا رشتہ جوڑے. یہ ایام اسی لیے ہوتے ہیں کہ تجدید عہد کریں. وہ رشتہ جو جوڑنا ہے رسول اللہ سے، اگر سارے سال میں وہ رشتہ کمزور ہو گیا ہے، اسے دوبارہ تجدید کریں، اسے ریپیئر کریں، اسے دوبارہ بنائیں تاکہ وہ رشتہ جڑے. وہ رشتہ کون سا رشتہ ہے؟ چار عناوین قرآن نے بیان فرمائے، چار اہم. یہ وہ عنوان ہے جو رشتے ہیں جو امت مسلمہ کو رسول اللہ سے جوڑنے ہیں. چار رشتے ہیں. سب سے پہلا ایمان کا رشتہ، جس میں قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتب ورسولہ. کیا ہے؟ اللہ کا رسول کا ایمان ہر اس چیز پر ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور مومنین کا بھی ایمان اللہ پر ہے، اللہ کے ملائکہ پر ہے، اس کی کتاب پر ہے، اور اس کے رسول پر ہے. یعنی رسول اللہ کا ایمان کس چیز پر ہے؟ ہر اس چیز پر ہے جو اللہ نے نازل کیے. اللہ نے کیا نازل کیا؟ اللہ نے احکام شریعہ نازل کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حمص، اور رسول اللہ کا ان سب چیز پر ایمان ہے. یہ سب چیز. اللہ نے محاسبت نازل کی کہ تمہارے گناہوں کا حساب ہوگا، رسول اللہ کا ایمان ہے اس کے اوپر کہ تمہارے گناہوں کا حساب ہوگا. اللہ نے ایک نظام نافذ نازل کیا، ایک نظام کائنات کو چلانے کے لیے، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام رفاعی، ہر طرح کا نظام، رسول اللہ کا ایمان اس پر ہے. اور کیا کہا حکم؟ کہ مومن کا بھی رشتہ ایمان کا رشتہ ہونا چاہیے رسول اللہ کے ساتھ. یعنی ہر وہ چیز جو رسول اللہ لے کر کے آئے ہیں اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ کل دین ہے. یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صرف نماز لے کر کے آئے، روزہ لے کر کے آئے، حج لے کر کے آئے، کچھ احکام شرعیہ. رسول اللہ ایک نظام اسلامی لے کر کے آئے. سب سے پہلا کام رسول اللہ نے مدینے میں کیا کیا؟ ایک مدینہ فاضلہ نافذ کیا، ایک حکومت اسلامی قائم کی. اس پر ایمان ہونا چاہیے مسلمان کا، مومنین کا. یہ پہلا رشتہ ہے. وقت نہیں اتنا کہ میں زیادہ اس کی وضاحت کروں. دوسرا رشتہ جو قرآن نے بیان کیا، جو ہمیں جوڑنا ہے رسول اللہ کے ساتھ، وہ ہے تمسک. تمسک، تمسک یعنی تھام لینا، پکڑ لینا کسی چیز کو. یہ نہیں ہے کہ دور بیٹھ کر کے یہ کہہ دو. ہمارے یہاں ایمان بھی صرف زبانی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دو بس مسلمان ہو گیا. نہ، زبانی نہیں ہو، تمسک کریں. تمسک، فَاسْتَمْسِكَ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور تھام لو مضبوطی سے اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی، جو اللہ نے تمہاری طرف بھیجی. یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کو صرف میلاد میں تھام لے، اس کے بعد چھوڑ دے سارا سال. نہ، تمسک یعنی تھام لو، پکڑ لو. کیسے پکڑو گے رسول اللہ کو؟ کیسے تھامو گے؟ رسول اللہ تو موجود نہیں ہے. ہر وہ چیز جو رسول اللہ لے کر کے آئے تھے امت کے لیے، اسے تھام لو. وَأَتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رسول اللہ وحدت لے کر کے آئے امت مسلمہ کے لیے، اسے تھام لو، مت چھوڑو اسے. یہ رشتہ ہے. ہر چیز جو رسول اللہ لے کر کے آئے اسے تھام لینا ہے، پکڑ لینا ہے، اسے تمسک کرنا ہے اس کے ساتھ. تیسرا رشتہ جو بہت اہم ہے، وہ ہے اطیع اللہ و اطیع رسولہ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. متی بنو، متی کا رشتہ. پہلا رشتہ مومن کا رشتہ کہ ایمان لاؤ، پھر تمسک کا رشتہ جوڑو، پھر آگے بڑھو، آگے بڑھو، ترقی کرو، نہ کہ رک جاؤ. قرآن کہتا ہے صرف رسول اللہ پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، تمسک کرو. تمسک بھی کافی نہیں ہے، آگے بڑھو، متی بن جاؤ، اطاعت کرو. ہم رک جاتے، مد کر کے رک جاتے، حمد کر کے رک جاتے، آگے نہیں بڑھتے. اطاعت. اطاعت یعنی کیا؟ اطاعت یعنی جو امر کیا جائے اس امر کی پیروی کرو، اس امر کو مانو. جس چیز کو رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ مانو، جس چیز سے روکا اس سے رک جاؤ. یہ اطاعت ہے. اب اطاعت کی کئی اور لوازمات بھی ہیں، اس میں نہیں جاتے ابھی. جو حکم دے، جیسے والدین کی اطاعت کرو، کہتے ہیں والدین کی اطاعت کرو، کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ کہ جو والدین کہیں وہ کام کرو، جس سے روکے اس کام سے رک جاؤ. یہ اطاعت ہے. والدین کی اطاعت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ یہ مشق ہے، یہ پریکٹس ہے. والدین کی اطاعت کی پریکٹس کرو تاکہ رسول اللہ کی اطاعت کر سکو، مطیع بنو، اطاعت گزار بنو. جو امر کیا جائے اس امر کی پیروی کرو، اس امر کو مانو جو حکم دیا جائے. لیکن ہوتا ہے آج کل بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ بچے والدین کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. خاص کر کے ڈیجیٹل نسلیں، وہ صرف فیس بک کی اطاعت کرتی ہے، واٹس ایپ کی اطاعت کرتی ہے. اگر جبرائیل بھی وہی لے آئے تو نہیں مانیں گے، پہلے واٹس ایپ پہ دیکھیں گے یہ میسج چلا ہے یا نہیں چلا ہے. ہاں، اور شاید اگر اس دور میں کوئی نبی آ جائے تو اللہ کو جبرائیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف واٹس ایپ. کچھ لوگ ہیں نا واٹس ایپ پر امام زمانہ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ میں شوخی نہیں کر رہا ہوں، یہ صحیح بتا رہا ہوں کہ وہ بھی ہوں گے واٹس ایپ پر. دنیا میں ہے تو حتماً واٹس ایپ پر ہونا چاہیے. ہم کہتے بچے اطاعت نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے اطاعت؟ کہ آپ نے ان کو اطاعت کا مفہوم ہی نہیں سمجھایا کہ اطاعت کیا ہے. کبھی آپ نے بتایا ہے؟ محفلوں میں لے جاتے ہیں آپ، ائمہ کی محفلوں میں، کبھی یہ بتایا کہ ہم اس محفل میں اس لیے جاتے ہیں، اس امام کا، اس نبی کا، اس رسول اللہ کا تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو ان کے مطیع بننا ہے؟ کبھی نہیں. خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیتے ہیں نسلوں کو، اور پھر شکایت بھی کرتے ہیں کہ اولاد اطاعت نہیں کرتی. خود دے دیا ہے ہم نے ایسوں کے ہاتھوں میں. لیکن اطاعت بھی کافی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اس سے بھی آگے بڑھنا ہے. کیوں آگے بڑھنا ہے اس سے آگے؟ اب جو رسول اللہ نے کہا ہم نے کر لیا. یہ بھی کسی کے اندر اگر اتنی ہمت ہو کہ ہر چیز جو رسول اللہ نے کہی ہے وہ کرے، ہر چیز. ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، رسول اللہ نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھ لیتے ہیں، زکات دے دو، خمس دے دو، کسی بھی طرح سے ڈنڈیا مار کے یہاں سے وہاں سے کچھ نہ کچھ کر کے دے دیتا ہے مومن، یہاں وہاں سے زکات خمس کر کے کر لیتے ہیں یہ سب. لیکن بہت کچھ اور رسول اللہ نے کہا ہے. وحدت کرو، نہیں کرتے. تفرقہ مت کرو، نہیں کرتے. اگر یہ مان لے، کسی کے اندر اتنی ہمت آ جائے کہ ہر چیز جو رسول اللہ نے کہی وہ کر لیتا ہے، تب بھی کافی نہیں ہے، تب بھی اسے اگلے مرحلے پہ جانا ہے. کیوں جانا ہے اگلے مرحلے پر؟ اس لیے جانا ہے کہ ہر بات، ہر وہ امور جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے وہ کہاں نہیں ہے. بہت سی چیزیں انسان سن کر کرتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں سن کر نہیں کرتا. کسی عمل کو دیکھ کر اس کی کاپی کرتا ہے، اسے نقل کرتا ہے. یہاں پر قرآن نے ایک چوتھا رشتہ جوڑا رسول اللہ سے. وہ رشتہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. رسول اللہ کو کیا بناؤ؟ ہم نے کیا بنا کر بھیجا؟ ایک اسوۃ الحسنہ. اسوہ یعنی ماڈل، ماڈل جسے دیکھ کر کے کوئی چیز بنائی جاتی ہے. ماڈل اسی کو کہتے ہیں جو بولتا نہیں ہے کچھ. جیسے آپ کی کہا جائے مثال کے طور پہ کہ یہ پیچھے تصویر بنی ہوئی ہے، آپ بھی اسی کی تصویر بنائیں. یہ تصویر آپ کو نہیں بولے گی میرا رنگ کون سا ہے، مجھ میں کیا ہے. آپ کو دیکھنا ہے، دیکھ کر کے درک کرنا ہے، ادراک کرنا ہے، ادراک کر کے پھر بنانا ہے. یہ ماڈل ہے آپ کے لیے اسوۃ الحسنہ، ایک بہترین اسوہ، بہترین ماڈل. لکم، لکم آپ سب کے لیے، نہ اس وقت میں رہنے والے مدینے کے لوگوں کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، تاکہ قیامت آنے والی امت کے لیے رسول اللہ اسوہ ہے. اسوہ کی تاسی بننا ہے، تاسی پیروکار. جیسے رسول اللہ نے عمل کیا، اب اس پہ طرح سے کھولیں گے، وضاحت کرنے کی ضرورت ہے ورنہ لوگ کنفیوز ہو جاتے اور ہو گئے. جس طرح کا لباس رسول اللہ پہنتے تھے لوگ سمجھتے وہی لباس ہم نے پہننا ہے، یہ پیروی ہے. جو کھانا رسول اللہ کھاتے تھے ہمیں وہی کھانا کھانا ہے. اب اس وقت تو پیزا برگر نہیں تھے، تو جو آج جو پیزا برگر کھائے وہ تاسی نہیں بن سکتا. نہیں، ایسے تو معقول بات نہیں ہے. صحرا تھا، آج تو امپورٹ ہو کر ساری سبزیاں آپ کے پاس آ جاتی، وہاں تو سبزیاں بھی نہیں آتی تھی، کچھ نہیں تھا اس وقت، بھنڈیاں نہیں تھی اس وقت، کدو نہیں تھا حجاز میں، رسول اللہ نہیں کھاتے تھے وہ، تو اس کا مطلب ہم بھی نہ کھائیں. نہ، یہ نہیں ہے، اسے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ میں اسی لیے بیان کروں تاکہ یہ جو فلسفہ ہے میلاد منانے کا، یہ واضح ہو کہ کیوں منانی ہے ہمیں یہ میلاد، کیا ہے وہ چیز، کس نقطے تک پہنچنا ہے. اور وہی راز ہے وحدت کا بھی. ہم نعرے لگاتے، شعار لگاتے وحدت کا، خوب ہے، کم از کم شعار تک ہی صحیح. ایک عمل ہے کہ شعار لگایا وحدت کا، یہ محفل شعار وحدت ہے، یہ وحدت کی محفل نہیں کہہ سکتے اس کو آپ، یہ وحدت کا شعار بلند کیا ہے آپ نے. ایک علامت بتائیے کہ ہم وحدت کے لیے تیار ہیں، وحدت نہیں کی ہے آپ نے. کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد برادران ہمارے اہل تسنن بھی اپنے گھروں پہ ہوں گے سارا سال، ہم بھی اپنی محفلوں میں ہوں گے، اس کے بعد کوئی اور انتظام نہیں ہے. ایک دن، دو گھنٹہ، تین گھنٹے میں وحدت نہیں ہوتی. وحدت کے رمز کو سمجھنا ہے کہ وحدت ہوتی کیسے، اس کوڈ تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اور وہ کوڈ اسی میں ہے، اسی آیت میں، اسوائیت میں ہے. اسوہ یعنی ماڈل، اسی سے بنتا ہے سیرت. اسوہ اور اطاعت میں فرق ہے. اطاعت میں جو حکم دیا گیا وہ کرنا ہے، اسوہ میں کسی کے قدموں کے پیچھے چلنا. جو اسوہ کا راستہ ہے اس پر چلنا، تاسی وہ ہوتا ہے. یعنی پہلے اس راستے کو پہچاننا اور پھر اس راستے پر چلنا، اسی سے بنتا ہے سیرت. سیرت اسی کا نام ہے. سیرت سیر سے، سیر یعنی چلنا، سیرت یعنی چلنے کا طریقہ. اسوائیت، اسوائے رسول اللہ یعنی رسول اللہ کی زندگی کے طرز کو سمجھنا، انداز کو سمجھنا، اور اپنی زندگی کو اسی انداز کے مطابق بنانا. اب میں مثال دوں، تھوڑی سی بات سمجھ میں آئے. ابھی برادران عزیز نے بہترین مدحو کیا، نعت پڑھی، ان کا اپنا ایک انداز ہے پڑھنے کا. اس سے پہلے کچھ اور مومنین نے پڑھا، ان کا ایک اپنا انداز ہے. اب جو آغا صاحب سے، برادر سے آشنا ہے، وہ شاید اندر نہ بھی آئے، باہر سے ان کی آواز سنیں، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ چشتی صاحب پڑھ رہے ہیں. کیسے پتہ لگا؟ انداز سے پتہ لگا. جو اقبال شناس ہے، اگر کوئی شعر پڑھے فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ شعر اقبال کا ہے. یہ انداز ہے، انداز سے بات سے لوگ چلنے کے انداز سے پیچھے سے پتا چل جاتا ہے کہ کون چل رہا ہے. انداز یعنی طرز، طرز زندگی. رسول اللہ کو اسوہ بنانا، تاسی بننا، یعنی اس طرز زندگی کو سمجھنا. طرز زندگی میں دو طرح کے امور ہوتے ہیں. ایک وہ اصول ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بدلتے انسان کی زندگی میں، اور ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بدلتی رہتی ہے. مثال کے طور پہ کپڑے پہننا, ایک اصول ہے انسان کا کہ وہ کپڑے پہنتا ہے, اوریا نہیں گھومتا ہے, اجباری نہیں, یہ گھوم سکتا ہے اوریا. اگر کوئی پاگل ہے دیوانہ ہے بنا کپڑوں کے گھومتا ہے وہ. یہ نہیں کہ کپڑا پیدائش کے ساتھ آیا ہوا ہے, کپڑا پہننا پڑتا ہے. لیکن گرمیوں میں الگ کپڑا پہنتا ہے, سردیوں میں الگ کپڑا پہنتا ہے, کپڑا بدل جاتا ہے. لیکن کپڑا پہننا اصول, لیکن کس انداز کا کپڑا پہننا, کس انداز کا لباس پہننا. ہم سمجھتے سیرت رسول اللہ یہ ہے کہ رسول اللہ اس طرح کا داشا پہنتے تھے, ابا پہنتے تھے, کملی تھی ان کی, ہمیں بھی یہی ساری چیزیں ہونی چاہیے تو ہم پیروے رسول بن جائیں گے. نا, رسول اللہ کے لباس کا انداز کیا تھا؟ رسول اللہ کے لباس کا انداز مؤدبانہ لباس تھا, با ادب لباس تھا, جو جسم کو چھپاتا تھا, جو جسم کے اجسام کو ظاہر نہیں کرتا تھا, ڈھیلا لباس ہوتا تھا, جس میں جسم ڈھانپ لیا جاتا تھا, جس میں بے حیائی نہیں ہوتی تھی. یہ طرز تھا, یہ انداز لباس تھا رسول اللہ کا. اس طرح کا لباس چاہے کہیں پر بھی ہو, انسان اگر اس طرح کا لباس پہنتا ہے جو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے, آج مؤدبانہ لباس سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ ویسٹرن لباس, ٹائٹ جینز, بدن سے چپکی ہوئی, بدن سے چپکے ہوئے ٹی شرٹ, یہ طرز نہیں ہے, یہ انداز رسول اللہ کا لباس نہیں ہے. اس طرح کا یہ سیرت رسول اللہ نہیں تھی. یعنی یہ طرز کو سمجھنا, انداز کو, اصول کو سمجھنا کہ کن اصولوں پہ زندگی گزاری, یہ سیرت ہے. وہ اصول جو کبھی نہیں بدلے انسان کی زندگی میں, اسے سیرت کہتے. سب سے پہلے تو ہماری زندگی اصولوں کی زندگی ہے ہی نہیں. آج ساری دنیا میں اگر مطالعہ کریں آپ, تو شاید 5% ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی زندگی اصولوں پہ چلتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم سب صبح اٹھتے ہیں نماز کے بعد, نماز پہ اٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد کیا کرتے ہیں نماز کے بعد, کیونکہ ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے, فوراً تیاری کرتے ہیں, ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑا اصول پرست انسان ہے, صبح نماز میں اٹھتا ہے, نماز کے بعد ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے, نماز کے بعد سوتا, لیکن جمعہ کے دن دیکھیں وہی عصر تک مغرب تک سوتا ہوتا ہے, سارا دن بستر پر ہوتا ہے. یہ اصول کہاں گیا؟ پھر چلا گیا نا چھٹی کے دن, چھٹی کے دن اصول ختم. یعنی یہ جو اصول تھے 5 دن کے 6 دن کے, یہ اصول نہیں تھے, یہ مجبوری تھی, یہ مجبوری تھی. یہ نہیں ہے رسول اللہ کی طرز زندگی, یہ تھی کہ صبح نماز سے پہلے اٹھتے تھے اور نماز میں سورج کے پوری طرح سے نکل جانے کے بعد تک کبھی قیلولہ نہیں کرتے تھے. ایک اصول ہے زندگی کا. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسپلنڈ انسان ہے, وہ ڈسپلن مجبوری کے تحت ہے یا عادت ہے اس کی, عادت ہے وہ. اصول وہ ہے جو کسی حالت میں نہیں بدلتے. اقبال فرماتے ہیں نا کہ میرا ہفتے کا دن, یعنی جمعہ کا دن, میرا جمعہ کا دن بھی عام دنوں سے شرمندہ نہیں ہوتا. کہ عام دنوں میں میں محنت کرتا ہوں لیکن جمعہ کے دن میں سوتا رہتا ہوں. یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے جمعہ کی چھٹی کا کلچر نکالا ہے. یہ سیرت نبوی میں نہیں ہے یہ کلچر, اور اس کی دلیل قرآن نے بھی دی ہے. قرآن کہتا ہے جمعہ کے دن رزق کی تلاش کو چھوڑو, نماز میں آؤ, نماز سے نکلو پھر منتشر ہو جاؤ. کہیں پر بھی نہیں کیا جا کر کے سو جاؤ, ٹی وی کے سامنے بیٹھو, فلمیں دیکھو, پارک میں چلے جاؤ, کچھ اور کرو, کچھ بھی نہیں ہے. نارمل لائف ہے. کہا نارمل لائف کو بریک کرو, توڑو اسے, بیچ میں نماز کے لیے آؤ, پھر اپنے روٹین میں چلے جاؤ. یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے غربی کلچر سے بنا لیا ہے ویکینڈ. پروگرام بھی کرنا ہے ویکینڈ, جشن بھی کرنا ہے ویکینڈ, شہادت بھی کرنا ہے ویکینڈ. وہ ہے نا انگلینڈ میں بہت سے مسجدیں جہاں پر سنڈے کے دن صبح دعائے کمیل ہوتی ہے. ساری دنیا میں شب جمعہ ہوتی ہے. وہ چیلم کا, عاشورے کا جلوس بھی سنڈے کو نکلتا ہے. وہاں لوگ اتنے بزی ہیں, ٹائم نہیں ہے. یہ نہیں ہے اصول, یہ سیرت نہیں ہے. ان اصولوں کو سمجھنا ہے جن اصولوں کے اوپر رسول اللہ نے زندگی گزاری. اور یہ بہت بڑی فہرست ہے اصولوں کی. ہر زندگی کے شعبے میں رسول اللہ نے کس طرح کی حکومت کی کبھی دیکھا ہے ہم نے اس کی طرف؟ ہم تو سمجھتے ہیں رسول اللہ الیکشن کراتے تھے، ہر بار خود جیت جایا کرتے تھے ہر سال. ہماری تو یہی سوچ ہے کہ ڈیموکریسی تھی وہاں بھی. کس انداز کی حکومت تھی رسول اللہ کی؟ کیسے حکومت کرتے تھے؟ اللہ کی طرف سے منتخب حکومت تھی، حاکم تھے، لیکن حکومت کیسے کی؟ آیا جبر کے ساتھ کی، مکاری کے ساتھ کی، یا عادلانہ حکومت کی؟ ہے نا، اگر رسول اللہ کی سیرت میں یہ ہے کہ حکومت عادلانہ تھی تو تاثیر رسول اللہ کی سیرت میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ عادلانہ حکومت ہونا چاہیے، اور ایسے حاکموں کو ہی پسند کرنا چاہیے جو عادلانہ ہو، جو گھپلے کریں، چوریاں کریں، فریب کریں، مکاریاں کریں. رسول اللہ کا تاثیر کبھی ان کو ووٹ بھی نہیں دے سکتا جا کر. آیا رسول اللہ ہر جائی تھے؟ یہاں میں نا ہر جائی ہے، ہر جائی یعنی جو ہر جگہ موجود ہو. ہمارے یہاں لوگ کہتے بڑا اچھا آدمی، ان کی پولیس سے بھی دوستی ہے، چوروں سے بھی دوستی ہے، یہ ہر جائی ہے، مولانا سے بھی دوستی ہے، فاسد سے بھی دوستی ہے. شام میں آئیں گے مسجد میں مولانا کے ساتھ گپے لگائیں گے، تو اگلے دن بیٹھے ہوں گے صبح کسی شرابی کے ساتھ بزنس ڈیل کر رہے ہوں گے، یہ ہر جائی ہے. آیا رسول اللہ کی سیرت اس طرح سے تھی کہ ہر جائی تھے، ہر ایک سے دوستی تھی؟ برات نہیں تھی رسول اللہ کی زندگی میں، برات نہیں، کسی سے دوری نہیں اختیار کی نا دوری اختیار، تاغوت سے دوری اختیار کی ہے، فاسقوں سے دوری اختیار کی ہے. تو تاثیر رسول اللہ کو کیا ہونا چاہیے؟ قریب ہونا چاہیے اپنے دور کے فاسدوں سے، فاسقوں سے، ان سے پارٹی بنانا چاہیے ان کے ساتھ، یا دور ہونا چاہیے ان سے؟ سیرت رسول اللہ کیا ہے؟ انداز زندگی رسول اللہ کیا تھی؟ آیا رسول اللہ نے کسی حد کو توڑا ہے اپنی زندگی میں؟ کسی حد کو توڑا ہے؟ حتیٰ کہ جنگ پر جاتے تھے تب کہتے تھے کیا کہ کسی مریض پہ حملہ نہیں کرنا، کسی عورت پہ حملہ نہیں کرنا، کسی بوڑھے پہ حملہ نہیں کرنا، اگر کوئی بھاگ جائے تو اس کے پیچھے نہیں بھاگنا. کسی حد کو کبھی نہیں توڑا رسول اللہ نے، کسی حد کو. ایک واقعہ بتا دے، رسول اللہ کی زندگی میں 8-9 ازواج موجود تھی، قرآن نے تنبیہ کی کچھ رسول اللہ کی بیویوں کی، لیکن رسول اللہ نے کہیں پر ایک سخت جملہ، کہیں حد کو توڑا ہو؟ ہمارے کلچر میں دیکھیں دو ہی چیزیں اس وقت پاکستانی کلچر میں معروف ہو گئی بقول استاد کے، گالی اور گولی. چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں پہلے زبان سے حد کو توڑ دیتے ہیں فوراً، اور اس کے بعد اگر نہیں بس پلتا تو پھر گولی. یہ حدوں کو توڑنا ہے. کبھی رسول اللہ نے حد کو توڑا ہے کہیں پر؟ ہر جگہ حد کو توڑتے ہیں ہم، ٹریفک لائٹ پہ سگنل توڑتے ہیں، حد کو توڑ دیا. گھر کے اندر حدود کو توڑ دیتے ہیں، بیویوں کے ساتھ، ازدواج کے ساتھ حدوں کو توڑتے ہیں. یہ سارے اصول کون بتائے گا؟ کہاں سے پتا چلیں گے؟ یہ سب قرآن نے بیان فرمائے، یہ سب رسول اللہ کی زندگی میں موجود تھے، لیکن کوئی آ کر کے بیان کرے نا اسے. کہیں قرآن نے نہیں کہا رسول اللہ کی زلفیں کتنی بڑی تھی، لیکن ہم رسول اللہ کی زلفوں کی بیان کرتے. یہ کب بیان ہوگا؟ یہ سیرت کب بیان ہوگی؟ کب تاسی بنیں گے رسول اللہ کے ہم؟ کب وہ اصول ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں وہ اصول آئیں گے؟ وہ اصول جو مدینے کے معاشرے میں رسول اللہ نے نافذ کیے تھے، کب وہ اصول ہمارے معاشروں میں آئیں گے؟ کب ہماری زندگیوں کی طرز وہی طرز ہوگی جو رسول اللہ کی زندگی کی طرز تھی؟ کب ہوگا یہ؟ کوئی کرے نا یہ کام آ کر. یہ ایام وہ ہیں جن میں نہ صرف ایک میلاد کا جشن ہونا چاہیے، بلکہ کم از کم 5 دن سیرت نبوی پر کانفرنس ہو، سیمینار ہو، یہ برنامے ہونے چاہیے. تاکہ رسول اللہ سے انسیت بڑھے، آشنائی بڑھے، سیرت رسول اللہ کو سمجھے، ان اصولوں کو سمجھے. آپ ساری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اہل تسنن کی بھی، شیعوں کی بھی، آپ کو مشکل سے ایک کتاب یا دو کتاب آپ کو مل جائے گی جو سیرت نبوی پر ہے، تاریخ پر نہیں، جس نے یہ اصول بیان کیے کہ وہ اصول کیا تھے جن پہ رسول اللہ اپنی زندگی گزارتے تھے. رسول اللہ گھر میں کس طرح سے ہوتے تھے، باہر کس طرح سے تھے، کن لوگوں سے تعلق رکھتے تھے، کیا تھے رسول اللہ کی زندگی کے اصول، کیا تھے وہ. اور یہی وہ راز ہے، یہی وہ کوڈ ہے جس کے اندر راز وحدت ہے. دیکھیں اگر آپ اطاعت کی بات پر جائیں تو اطاعت کا ایک منبع قرآن بھی ہے. قرآن نے بتایا اطاعت کرو، جو قرآن نے حکم دیا اس کی پیروی کرو. قرآن نے کہا وضو کرو، نماز کے لیے وضو کرو. ہم سب نے وضو کیا، کیسے کیا؟ ایک جیسا وضو کیا نہیں، شیعہ نے الگ طریقے سے کیا، سنی نے الگ طریقے سے کیا. تو مشکل کہاں ہے؟ مشکل قرآن میں ہے. آیا قرآن میں تضاد ہے؟ آیا قرآن نے کنفیوز کیا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے تضاد، تو پھر مشکل کہاں ہے؟ مشکل ہماری فہم میں، ہمارے سمجھنے میں ہے. ایک نے ایک طریقے سے سمجھا، ایک نے دوسرے طریقے سے سمجھا. قرآن میں تو تضاد نہیں ہے، قرآن نے ایک ہی طریقہ پیش کیا ہے، ہماری فہم میں مشکل ہے. کیوں مشکل ہے ہماری فہم میں؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے فہم میں پہلے سے ایک ماحول موجود ہے. جیسا ماحول ہوگا ویسا ہی اس کا اثر ہوگا. اس ماحول کے اندر پھر کوئی بھی چیز آ جائے اس پہ ویسا ہی اثر ہوگا. قرآن کہتا ہے نا ہماری ایک ہی آیت مومن کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور کافر کے، منافق کے نفاق میں، کافر کے کفر میں اضافہ کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے قلب کا محیط، اس کے قلب کا ماحول اس طرح سے ہے کہ قرآن کے اندر آیت بھی آتی ہے تو وہ اثر انداز نہیں ہوتی اس پہ. جیسا ماحول ہوگا ویسا اس کا اثر ہوگا. ہم نے آبائی کلچر لیا، آبائی دین لیا، جو ماحول میں ہم آئے ہیں اسی ماحول میں دین کو بھی ڈھال دیا ہم نے، نہ کہ اس ماحول کو ختم کرتے اور اس ماحول میں جاتے، اس محیط میں جاتے جس میں دین موجود تھا. اب ایک ہی وضو کی آیت ہے، اس میں شیعہ الگ طریقے سے وضو کرتا ہے، سنی الگ طریقے سے کرتا ہے. اب یہ کیسے سالو ہوگا پرابلم؟ اگر اس وقت ایک ویڈیو کیمرہ ہوتا، اگر اس وقت ہوتا تو کیا کرتے ہم؟ فوراً جا کر کے دیکھ لیتے رسول اللہ نے کیسے وضو کیا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا نا مسئلہ. اگر یہ ہمیں دیکھ لیتے ہم کہ رسول اللہ نے کیسے وضو کیا ہے، یعنی رسول اللہ کا انداز وضو دیکھ کر کے شیعہ سنی کا اختلاف ختم ہو جاتا. اسی طرح سے رسول اللہ کی زندگی کے اصولوں کو اگر ہم دیکھ لیں، ہم سمجھ لیں کہ کس طرح کی زندگی رسول اللہ نے گزاری، وہ طرز زندگی رسول اللہ کی کیا تھی، تو شیعہ سنی کا اختلاف ختم ہو جائے گا. اسی لیے امام خمینی نے اس ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیا کہ وحدت اگر ہو سکتی ہے تو اس کا راز صرف ایک ہی نقطے میں ہے، وہ ہے سیرت نبوی. اگر سیرت نبوی کو سمجھ لیا ہم نے اور تاسی بن گئے رسول اللہ کے سارے متحد ہو جائیں گے. اختلاف نیچرل ہے، وحدت یعنی اختلاف کو ختم کرنا نہیں ہے. طبی ہے، جہاں پر چند عقل مند لوگ بیٹھیں گے وہ اپنی رائے دیں گے. قرآن خود کہتا ہے سب کی باتیں سنو اور جو سنتے ہو اس میں سے اچھی بات کو انتخاب کر لو. نیچرل ہے اختلاف. وحدت یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی بن جائے، سنی شیعہ بن جائے، یا دونوں اپنے مذہب کو بدل کے کوئی تیسرا مذہب نکال لے، یا دونوں ختم کر دے مذہب کو، چھوڑ دے، سیکولر بن جائے کہ ہمیں مذہب ہی نہیں چاہیے، تفرقہ ختم ہو جائے گا. نہ، وحدت یعنی اختلاف کو کنارے پر رکھے, مشترکات پر آ جائے, ثانوی چیزوں کو کنارے پر چھوڑ دے جو صرف 10% سے بھی کم ہے. شیعہ سنی میں اختلاف 10% سے بھی کم ہے, لیکن پھر بھی آج ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے. قرآن کہتا ہے ابھی فرصت نہیں, ورنہ میں ساری آیتیں آپ کے سامنے بیان کرتا. کانن امت واحدہ, امت پہلے ساری ایک امت تھی, پھر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا, پھر نبی آئے, نبی کتاب لے کر کے آئے, پھر اس کے بعد اختلاف پیدا ہوا. یعنی پہلے فطرتی طور پر انسان کے اندر وحدت ہے. انسان کو جب خدا نے خلق کیا تو اس کی فطرت میں وحدت ہے, لیکن پھر اختلاف پیدا ہوا. کس نے اختلاف پیدا کیا؟ وہ جن کے پاس کتاب آئی. کن کے پاس کتاب آئی؟ علماء دین, عالم دین. یہاں سے تفرقہ پیدا ہوا. اسی کتاب کو جو وحدت کا پیغام لے کر کے آئی تھی, اسی کو تفرقے کا سبب بنایا. آج اگر کسی سے پوچھے کہ تم نے مسجد پہ دھماکہ کیوں کیا, کیا آپ کو دلیل دے گا وہ؟ کہ میرے دین نے مجھے بتایا ہے کہ نمازی کو مارنے سے جنت مل جاتی ہے, بے نمازی کو مارنے پر بھی خدا کہتا ہے جنت نہیں ملے گی تجھے, جہنم ملے گی. تجھے حق نہیں ہے کہ بے نمازی کو بھی مارے. تو نمازی کو مار کے جنت کا دعوے دار بن گیا. کیسے بن گیا؟ قرآن سے دلیل دے گا, قرآن سے آیت نکالے گا کہ کافر کو قتل کرو. اسی قرآن سے, یعنی وہی کتاب جو وحدت کے لیے آئی تھی, ان اہل کتابوں نے جن کو کتاب سے وحدت کی تعلیم دینی تھی تفرقے کی تعلیم دی, ٹکڑے ٹکڑے کیا. اپنے ٹکڑوں کے لیے قوم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, اپنے ٹکڑے بنانے کے لیے. ممبروں سے تفرقہ پھیلایا, کہیں پہ تکفیریت کفر کے فتوے کسی ممبر سے چلے تو کسی ممبر سے صحابہ کی ازواج رسول اللہ کی توہین ہوئی. یہ تفرقہ بنا. یہاں سے فطرت میں تو وحدت تھی, انبیاء وحدت کے لیے آئے تھے, متحد کرنے آئے تھے, لیکن وارثان انبیاء نے پھر تفرقہ کیا صرف اپنے فائدے کے لیے, اپنے مفاد کے لیے. عزیزان, رسول اللہ کی سیرت میں وحدت تھی. وحدت سب سے پہلا کام جو رسول اللہ نے کیا مکے سے جب ہجرت کی. کیوں ہجرت کی رسول اللہ نے مکے سے؟ کس لیے؟ اس لیے کہ مکے کا ماحول سازگار نہیں تھا رسول اللہ کو دین کو نافذ کرنے کے لیے. ہجرت کی تو پہلی شرط کیا تھی؟ اوس و خزراج سے کہ تمہارے اندر اتحاد ہونا چاہیے. اور قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اندر عداوت تھی, دوری تھی, دشمنی تھی, اس حد تک کہ تھی کہ تم گرنے والے تھے, برباد ہونے والے تھے, ہلاک ہونے والے تھے. ہم نے ایک نعمت بھیجی. وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت رسول اللہ کی ذات تھی جس کے ذریعے سے ہم نے تم کو ایک کیا. تو وہ رسول اللہ جو دو قبائل 100 سال سے زیادہ لڑ رہے تھے, ان کے اندر اتحاد پیدا کر سکتے اور انہیں انصار بنا سکتے. ایسے انصار جنہوں نے بدر میں, احد میں, خندق میں, خیبر میں اپنی جانیں دی, شہید ہوئے, جو شہادت کے مقام پر پہنچے, وہ انصار جن میں جنگ تھی, جن میں اختلاف تھا, جن میں تفرقہ تھا. تو گویا آج رسول اللہ یہ کام نہیں کر سکتے. دوری ہم نے کی ہے, مشکل ہماری ہے. اگر سیرت نبوی کو جان لے, سمجھ لے, تو سیرت نبوی میں وحدت ہے اور وحدت کے بنا ہلاکت ہے. لا تفرق, تفرقہ مت کرو. فطرت میں وحدت ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں. اس کے والدین اس کو اس دین کو سکھاتے ہیں. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے لیے شیعہ کافر نہیں ہوتا. اسے مسجدوں میں جا کر پتا چلتا ہے کہ شیعہ کافر ہے, اسے قتل کرو. یہ ممبروں سے ہوا. یہ تفرقے کی جڑ ہے. جب تک ان جڑوں کو خاتمہ نہیں کرو گے وحدت سخت ہے, یہ رکاوٹ ہے. دو ایسے عناصر ہیں, ایک شیعہ کے اندر ایک سنی کے اندر, جسے ختم کرنا ہے. ایک تکفیری فکر ہے, تکفیریت, کہ ہر ایک کو, ہر وہ شخص جو ہمارے مذہب پہ نہ ہو وہ کافر ہے, اسے قتل کرو, چاہے وہ نمازی ہو, مسجد میں ہو, کہیں بھی ہو, اگر میرے مکتب پر نہیں ہے اسے قتل کر دو. یہ تکفیریت ہے. اور دوسری جہالت ہے جو تشیعوں کے اندر ہے, جہاں ممبر سے ازواج رسول اللہ کی توہین, صحابہ رسول اللہ کی توہین, دوسرے فرقوں کے اوپر بھڑاس نکالنا, بےہودہ الفاظ استعمال کرنا, اور یہ سارے کام دشمن کی ایجنسیاں کراتی ہیں دونوں طرف. ایسے جاہلوں کو ڈالا اس مکتب تشیعوں میں جو علم کا سر چشمہ ہے, جس کے پاس 12 امام علم ہو, اس مکتب کے اندر جہالت کو ڈال دیا. شیعہ جب تک ان جاہلوں سے براءت نہیں کرے گا, سنی جب تک تکفیریت سے براءت نہیں کرے گا, وحدت نہیں ہوگی. جہالت اور تکفیریت سے براءت چاہیے, براءت. رسول اللہ نے مکہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ وہاں جہالت تھی. جہالت کے اندر دین نافذ نہیں ہو سکتا. جب تک ہم جہالت سے دور نہیں نکلیں گے ہم متحد نہیں ہو سکتے. ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلاف کو تفرقہ بنا دیا جائے گا, چھوٹے چھوٹے اختلافات کو. آیا خدا کی ذات اتنی ظالم ہے کہ اگر کسی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی تو اسے جہنم میں ڈال دے گا, یا کسی نے ہاتھ کھول کر کے نماز پڑھی تو اسے جہنم میں ڈال دے گا؟ کیا خدا صرف اتنی سی بات کے اوپر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا؟ یہ وہ نادانی, یہ وہ جہالت ہے جس کی ترویج کی جاتی ہے, یہ وہ جاہلانہ کام ہے, یہی وہ راز ہے. سیرت نبوی کی طرف آئے, پتہ چل جائے گا رسول اللہ نے کن لوگوں سے براءت کی, کن لوگوں سے دوری اختیار کی. وہ مسجد, مسجد ضرار, جس کو قرآن نے کہا یہ مسجد ضرار ہے, اے رسول اس مسجد میں قدم نہیں رکھنا. کیوں؟ کیونکہ اس مسجد میں کفر پھیلتا ہے, اس سے نفاق اور اس سے تفرقہ پھیلتا ہے. یہاں سے یہ تفرقے کے لیے بنائی گئی ہے, اسے گرا دو. گرا دیا رسول اللہ نے اس مسجد کو. جس مسجد سے تفرقہ پھیلانے کے لیے جو مسجد بنائی گئی تھی, اسے اللہ نے حکم دیا رسول اللہ کو گرا دو. تو آج کیوں نہیں ہم ایسی مسجدیں, ایسے ممبر جہاں سے تفرقہ پھیلتا ہے اسے گراتے؟ کیونکہ سیرت نبوی کو ہم نے نہیں سمجھا کہ سیرت, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ ہے. جو کام رسول اللہ نے کیا وہ کرو, اس کی پیروی کرو. جہاں سے تفرقہ, جہاں سے دشمن کو پناہ ملنے والی ہے, قرآن کہتا ہے اس آیت میں کہ یہ مسجد وہ ہے جہاں سے دشمن کو پناہ ملتی ہے. تو آج کیوں ہم ایجنسیوں کی اور دشمنوں کی مسجدوں میں چلے جاتے ہیں, ایسی شخصیتوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں؟ عزیزان, وحدت کو عملی کرے, عملی, نہ صرف شعار تک رکھے. دشمن نے تفرقے کو عملی کیا, شعار تک نہیں رکھا. دشمن نے نہیں کہا کہ تمہیں جدا ہونا چاہیے, جدا ہونا چاہیے, نہ, جدا کیا. اب ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ایک ہونا چاہیے, ایک ہونا چاہیے, ایک ہونا چاہیے, نہ, ایک ہو. نہ کہ صرف کہو کہ ایک ہو جائے, یہ کافی نہیں ہے. وحدت پہ عملی کام کریں, عملی کام, پریکٹیکل تحریک چلائیں, تحریک کے وحدت. اگر نہیں کرو گے, دشمن تمہارے گھروں کے اندر تک آ گیا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ دشمن تمہارے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہے. دشمن ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے تمہارے گھروں میں ہے. دشمن تمہارے ہاتھ میں ہے, اس وقت ہاتھوں میں, تمہاری جیب میں دشمن ہے. 24 آورس جیب دشمن تمہاری جیب میں بیٹھا ہوا ہے. یہ دیکھیں, یہ واٹس ایپ کے گروپ جس پہ چیٹنگیں ہوتی ہیں, تفرقے ہوتے ہیں اس پہ تفرقے. ہر انسان اس پہ ایک مجتہد عالم بن کر کے بیٹھا ہوا ہے جو اپنی رائے دے رہا ہے. کس نے حق دیا تم کو؟ تمہارا کوئی دینی استاد ہے؟ تم کوئی معلم ہو؟ کون ہو؟ کس نے حق دیا تم کو کہ ہر مسئلے پہ اپنی رائے دے رہے ہو؟ ہر ایک کوئی گروپ بنا کے لوگوں کو زبردستی اندر لا لا کر کے ڈال ڈال کر کے ان کو میسیجیں بھیجو, اپنی سناؤ, بس اپنی سناؤ. کبھی دو لمحے قرآن بھی کھول کر کے اللہ کی بھی سن لو, کبھی رسول اللہ کی بھی سن لو, کبھی نہج البلاغہ کھول کے علی کی بھی سن لو. صرف اپنی سناتے رہو گے. ایک عذاب بنایا ہے اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر, ایک عذاب ایمان کے اوپر عذاب ہے. یہ سارے دشمن کے بنائے ہوئے آلائے کار ہیں جو ہمارے جیبوں کے اندر آ گئے, ہمارے گھروں کے اندر آ گئے. اب اس کے خلاف ہم صرف شعار بلند کریں. ابھی انڈیا میں ایک واقعہ ہوا ہے پچھلے ابھی شاید ایک مہینہ بھی شاید نہ ہوا ہو, ایک ٹیلی ویژن چینل کے اینکر نے بہت بےہودہ ہے, وہ الفاظ ہے کہ جو بیان نہیں کیے جا سکتے. کس کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے؟ دیکھیں یہ سارے حربے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے صرف جذباتی باتیں ہیں. یہ تین عظیم شخصیتیں, ایک رسول اللہ کی جدہ حضرت مریم, ایک رسول اللہ کی زوجہ حضرت عائشہ, اور ایک رسول اللہ کی دختر جناب سیدہ, تینوں کو اس نے ایک ہی برے کلام سے توہین کی. اس ملعون نے جو, اور وہ چینل انڈیا کا جو سب سے بہت معروف ٹیلی ویژن چینل, چینل پر کی توہین, پھر جا کر ٹویٹر پہ توہین کی. اس کے جواب میں کیا کیا مسلمان نے؟ کچھ نہیں, جا کے ایف آئی آر کٹا دو, پولیس اسٹیشن میں جا کے رپورٹ لکھوا دو, تھوڑی سی دھرنے دے دو, تھوڑی سی آواز اٹھا دو. یہ اہانت کیوں ہوتی ہے؟ بار 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 توہین کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے. مسلمان کچھ نہیں کر سکتا, تھوڑا سا جوش دکھائے گا, جذبات دکھائے گا, چپ ہو جائے گا. ہم نے سکھایا ہے کہ مقدسات کی توہین کریں. مقدسات کی توہین کس نے کی سب سے پہلے؟ سب سے پہلے امیر شام نے یہ سلسلہ شروع کیا. امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی توہین ممبروں سے کی. سب سے پہلے ممبر سے توہین وہاں شروع ہوئی. 100 سال تک کے ممبر بنی اموی سے یہ توہین ہوتی رہی 100 سال تک. اس کے بعد آج کے دور میں شیعہ نے یہ کام کیا کہ ممبر سے مقدسات کی توہین کرنا شروع کی. قرآن کہتا ہے تم ان کے خدا کو برا مت بولو ورنہ وہ تمہارے حقیقی خدا کو برا بولیں گے. ہم نے سکھایا ہے یہ. آج ہم بینر لے کے نکلے ہیں کہ فلا شخص نے توہین کر دی. ان شخصیتوں کے جس نے توہین کی, ہم نے بھی توہین کی ہے اس کی. ان میں سے ہم نے سکھایا, یہ راستہ دکھایا ہے ہم نے. بند کرو اس کام کو, تحریک چلاؤ, تحریک کے دفاع مقدسات, مقدسات دینی کی دفاع کرو. کسی کو اجازت مت دو, چاہے مسجد ہو, ممبر ہو, محراب ہو, کہ کسی بھی فرقے کے مقدسات کی توہین کرے. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ سلسلہ اہانت نہیں رکے گا. ہم خوش ہو جاتے ہیں, چپ بیٹھ جاتے ہیں کسی اور فرقے کی مقدسات کی توہین ہوتی ہے تو. یہ خود تفرقہ ہے اپنے آپ میں. وحدت اسی کا نام ہے, وحدت اختلاف کو دور کرو. عزیزان وحدت سیاسی مسئلہ نہیں ہے کہ اس دین کی سیاست وحدت ہے, نہ, وحدت فطرتی مسئلہ ہے, انسان کی فطرت میں وحدت ہے. یہ غلط بات ہے کوئی یہ کہے کہ ہمیں اس لیے وحدت کرنا چاہیے کہ دشمن موجود ہے, نہ. اگر دشمن نہ ہو تو وحدت نہیں چاہیے. وحدت الفت کے لیے ہے, وحدت قلبوں کے اندر الفت کے لیے, مومنین کے لیے. مومنین میں وحدت ہو تاکہ دشمن آ ہی نہ سکے. دشمن کے آنے کے بعد اگر وحدت کا تقاضا بلند کرنا کہ وحدت چاہیے, یہ سیاسی وحدت ہے. اور سیاسی وحدت میں یہ نہیں دیکھتا انسان کہ کس کے ساتھ میں وحدت کر رہا ہوں. وہی جوہلا جو تفرقہ پھیلاتے انہی کے ساتھ وحدت کرتے. پھر یہ نہیں دیکھتا کہ سیاسی وحدت ہے، فطرتی وحدت، طبی وحدت جو انسان کے اندر موجود ہے، جس کو انبیاء نے ابھارا، اس کی ضرورت ہے. مرزا